جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کافروں نے پوچھا کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا, اب آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے, جنہوں نے آپ کو انتہائی تنگ کیا تھا, عبادت کرنے بھی نہیں دیتے تھے, ابو جہل آ گیا تھا, تنگ تو کرتے ہی رہتے تھے, کہ آئندہ میں تمہیں سجدہ کرتا نہ دیکھوں ورنہ میں تمہارا سر کچل دوں گا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی, میں اس بات کو بیان کیا, ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلی, کہ آپ نے نہیں دیکھا اس بدبخت کو کہ جو نماز سے روکتا ہے, عبداً اذا صلی, جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے وہ اس کو روکتا ہے. تو آپ علیہ السلام چونکہ نبی نبی ہوتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا حامی اور ناصر میرا اللہ ہے. آپ دوبارہ بھی آپ نماز پڑھیں آرام سے آ کے, دوسرے دن بھی بیت اللہ میں ہی نماز پڑھتے تھے. تو آگے بڑھا نقصان پہنچانے کے لیے, حالی موالی بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے. اس لیے ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ جمہوریت سب سے پہلا قائد جمہوریت ابو جہل تھا. جمہوریت کیونکہ اسلامی نظام نہیں ہے, تو کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ حالی موالی ہوتے تھے نا, وہ سمجھتا تھا میں حق پر ہوں. جمہوریت کے نظام یہی ہے, جس کے زیادہ لوگ ہوں وہ حق پہ, وہ سمجھتے ہیں ہم ہی حکمران بنیں, اور زیادہ لوگ کون ہوتے ہیں, ہم اکثر ہوں لا یعقلون, اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. تو اس کے ساتھ بھی بے عقلوں کی جماعت تھی, اور سارے کے سارے جب 950 313 کے مقابلے میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے خائب و خاسر کیا اور جہنم رسید ہوئے. تو ایسے ان حالات میں خود آپ نے فرمایا کہ مکے میں میرا گزر بسر تین دشمنوں کے درمیان تھا, ابو جہل, ابو لہب اور عقبہ ابن ابی معیط, یہ سب آپ کو تنگ کرتے تھے, نقصان پہنچاتے تھے. کب پہلے نہیں کرتے, 40 سال کے بعد جب نبوت ملی, آپ نے ایک اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی, تب ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کیا کر رہے ہو بیٹا, کیا کر رہے ہو, ذرا تھوڑا سا سن لو ادھر, بعد میں کر لینا جو کر. تو پہلے سے کچھ کوئی شکایت نہیں تھی, پہلے آپ صادق تھے, امین تھے, اور اس کے تھے اور ظاہر سے تھے یقینی طور پر, لیکن اس وقت آپ سے شکایت نہیں تھی. نبوت کا اعلان کرنے کے بعد پھر آپ کے دشمن ہو گئے, اور چلو دشمن ہوتے یہیں تک کہ بھئی ہم ان سے بات چیت نہیں کریں گے, یہ جو کرتے کرنے کرنے بھی نہیں دیتے, کرنے بھی نہیں, پیچھے لگے رہتے. آپ اگر دعوت دیتے, ابو لہب پیچھے پیچھے پھرتا تھا کہ ان کی دعوت مت سننا, اور اس کے کہنے سے اور لوگ سنتے تھے, کہیں دیکھے تو صحیح کہتے کیا ہیں. یہ جتنا ہوتا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. جب معراج کی صبح کو آپ نے حضرت خدیجہ کو معراج کے حالات بتائے اور بتائے, تو حضرت خدیجہ اور جو قریب والے نے کہا آپ اس کو ابھی عام لوگوں میں بیان نہ کریں کیونکہ یہ لوگ مانیں گے نہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں نہ بیان کروں, جب میں نے دیکھا ہے, میں گیا ہوں, میں کوئی خواب بیان نہیں کر رہا ہوں, تو میں کیوں نہ بیان کروں. آپ نے آ کے جب آپ آئے تو ابو جہل وہی تان و تشنی کے انداز میں کیا کہہ رہا ہے کہ اور سناؤ اور کوئی نئی تازہ کیا تم لے کے آئے ہو. کہا کہ ہاں سنو کہ میں رات و رات آسمان پر گیا اور میں نے جنت اور دوزخ کا مظاہرہ کیا, میں نے دیکھا. تو وہ ہمارے شیخ الحدیث ہیں, انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جیسے تبلیغ میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں نا کہ بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی, تو ابو جہل بلا رہا ہے اور دیکھو بھائی سنو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ صرف فاسق سے نہیں, بعض وقت کافر سے بھی دین کے اعلان کا کام لے لیتا, آؤ بھائی سنو دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. جو آپ نے فرمایا تو اس میں دو قسم کے لوگ تھے, جو نیک دل لوگ تھے وہ ایمان لائے کہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو آپ نے وہاں دیکھی وہ باتیں بتا رہے ہیں, اور بعض لوگ جو کچے تھے وہ پھر گئے, نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہ واپس بھی پھر گئے, ایسا بھی ہوا. پھر انہوں نے جو ایسے تھے ابو جہل قسم کے, انہوں نے پوچھا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے نا, تو یہ بتائیے کہ بیت المقدس کیسا ہے, اس کے کتنے دروازے ہیں. اب آپ بتائیے آپ یہاں سے آئیں نماز پڑھ کے جائیں, آپ سے کوئی پوچھے مسجد کے کتنے دروازے ہیں تو آپ بتا سکیں, آدمی آگے دروازے تھوڑی گنتا ہے, پنکھے تھوڑی گنتا. لیکن یہ پوچھ رہے ہیں ان کا جو یہی چاہتے کسی طرح آپ کو جو ہے تنگ کیا جائے اور آپ کی نبوت میں شک کو نکالا جائے, اور اسی کو ریب کہتے ہیں کہ شش و پنج میں پڑے رہنا، ساری زندگی خود بھی پڑے رہے، دوسروں کو بھی پڑا رکھا، اور اب جہنم میں جل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا ہاں ہاں میں نے بیت المقدس کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. میں اس کے دروازے اور کھڑکیاں گن گن کے بتاتا تھا کہ اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں. وہ چونکہ وہ لوگ جاتے تھے، یہود جاتے تھے، تو ان کو بھی پتا تھا، وہ حیرت زدہ تھے. تو لہذا یہ سب دیکھ سننے اور دیکھنے کے باوجود جو نہیں ماننے والے وہ وہیں پر رہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جس مکے والوں نے آپ کو اس درجہ تنگ کیا تھا، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، یہاں تک کہ آپ کی مستورات، ازواج مطہرات، عورتوں پر بھی وہ لوگ ایسے اشعار جو حج کے اشعار ہوتے ہیں، عورتوں کا نام لے لے کے اس طرح کرتے تھے، اور کعب بن اشرف یہودی اس طرح اور بھی جو آپ کا نام لے لے کے گستاخی کرتا تھا، آپ نے سب کو برداشت کیا. اور جب آپ فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے تو ظاہر سی بات ہے وہ جانتے تھے کہ ہم نے کیا ان کے ساتھ، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تصریب علیکم اليوم، انہوں نے فرمایا تھا جن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان سے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، سب ہی شیطان نے کرا دیا تھا، گڑبڑ ڈال دی تھی ہمارے درمیان، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں. تو جب اے اللہ، ہمارے والا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب آپ کے انبیاء کی رحمت کی شان یہ ہے تو آپ خالق الانبیاء ہیں، آپ کی رحمت کی شان کیا ہوگی؟ اس پر حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ تصوف کا بیان فرمایا، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مخلوق کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، تاکہ اپنے وقت کو خالق کی عبادت کے لیے مشغول رکھیں، فارغ رکھیں، لہذا ان کی نظر عرش اعظم پر ہوتی ہے. الذی ينظر الى مجار القضاء ولا یفنی ایامہ بمخامسۃ الناس، اولیاء اللہ وہ ہیں جو فیصلہ جاری ہونے کی جگہ پر یعنی عرش اعظم پر نظر رکھتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے ایام کو مخلوق کے جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتے. ہمارا اسی میں سارا رہ جاتا ہے پوری زندگی، فلانے نے ایسا کہہ دیا، فلانے نے ایسا کیوں کہہ دیا، یعنی ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم ایسا کہا کیسے؟ حکیم الامت سے کسی نے کہا آپ وہ تو کہتا ہے تو کہنے تو وہ خود بھگتے گا، جب ہمارے اندر یہ عیب نہیں ہے تو ہم پریشان کیوں ہوں؟ ایسے کوئی ہمیں کہے او اندھے تو ہم مڑ کے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو مڑ کے کیوں دیکھیں گے؟ جب وہ عیب ہمارے میں نہیں ہے تو ہم پریشان کیوں ہوں؟ اور اگر ہے عیب تو یہ فرماتے ہیں شیخ سعدی، اگر عیب ہے تو اس کی اصلاح کرو. عیب ہے تو اس نے پھر صحیح کہا ہے، چاہے صحیح طریقے سے کہا ہے یا غلط طریقے سے کہا ہے، جو چاہے کہنے والا کون کوئی بھی ہے، یہ دیکھے بغیر آپ اپنی اصلاح کریں. اور اگر اس نے جو بات کہی وہ آپ میں نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اولیاء اللہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتے، مخلوق کے جھگڑوں میں جو پھنسا اس کا دل اللہ کے قابل کہاں رہا؟ یہ بیان القرآن کے حاشیے میں مسائل سلوک میں کی عبارت نقل کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے وہ مخلوق کے جھگڑوں میں اپنے اوقات ضائع نہیں کرتا، بلکہ کہتا جاؤ سب کو معاف کر دیا. میں کھڑا تھا حضرت والا کے ساتھ، ہم لوگ حضرت کی خدمت کرتے تھے، ایک حضرت کے خلیفہ، وہ یعنی نئی نئی اجازت تھی اور دو چار سال ان کو آتے ہوئے ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت ایک بات آپ سے پوچھنی ہے، ایک آدمی نے مجھے بہت تنگ کیا، اب اس کی گھوٹ میرے پاس پھنسی ہے، یعنی کوئی کام ایسا اٹکا ہے کہ اگر میں چاہوں روک دوں تو وہ رل جائے گا، تو لہذا آپ اجازت دیں تو تھوڑی سزا اس کو دے دوں. حضرت والا نے ایک تھوڑی سی نگاہ ترش ڈالی اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ سب انتقام لینا ہو تو ہمارا ساتھ چھوڑ دو. اولیاء اللہ انتقام نہیں لیتے اور انتقام لینے والے اولیاء اللہ نہیں ہوتے. چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کا کام کر دو، وہ خوش ہو جائے گا کہ دیکھو تو پھر وہی کیا انہوں نے. اور آج تک حضرت والا کے غلام اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بساط کے مطابق. لہذا اولیاء اللہ کا طریقہ یہ ہے، حضرت ابو القاسم قشیری رحم اللہ تعالی یہ بات فرماتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ انتقام نہیں لیتے، جو انتقام لیتا ہے اس کا مطلب وہ ولی اللہ نہیں ہے، اگر ولایت خاصہ اس کو حاصل ہوتی تو انتقام نہ لیتا. اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا بڑا دل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.